الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، فانسب إلى قدره ما شئت من عظم، منزه من شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلیہم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک و سلما کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حضور شیخ الاسلام المسلمین قدوۃ الاولیاء سرکار گنج بخش فیض عالم حضرت سیدنا علی حجویری المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے عرس کے ایام شروع ہیں، اسی مناسبت سے میں نے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے یہ محبوب بندے، جن میں سے ایک حضور سیدنا علی حجویری المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ جیسی شخصیات ہیں، تو ان کو کن کاموں کے لیے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ جو اصل دین ہے اور اصل شریعت ہے، تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے کون سے گوشے کے مبلغ ہوتے ہیں، اور حضور کی سیرت مبارکہ جو ایک کامل سیرت ہے انسان کے ظاہر کے لیے بھی اور اس کے باطن کے لیے بھی، تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے دونوں گوشوں کو علماء کی دو جماعتوں میں تقسیم کیا گیا، جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری شعبے پر سب سے زیادہ گفتگو کی وہ حضرات فقہا کہلائے، اور جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے باطن اور قلب منیر کی کیفیت پر گفتگو کی وہ علماء صوفیہ کہلائے. تو یہ دونوں جماعتیں علماء ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کے تمام گوشوں کو احاطہ کیا، اور قرآن کریم فرقان حمید نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ذمہ داریاں جو ذکر کی ہیں اس کو سننے اور پڑھنے کے بعد ہمارے سامنے حضرات علماء اور علماء بحیثیت فقہا متکلمین محدثین اور حضرات صوفیہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی مبارکہ سے متعلق مکمل آگاہی ہو جاتی ہے. اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایک تو انسان کا ظاہر ہے اور اس کے ظاہری اور معاشرتی مسائل ہیں، ایک اس کے احساسات اور ایک اس کے باطنی مسائل ہیں. ظاہری مسائل کا تعلق شریعت مطہرہ کے اس گوشے سے ہے جس کو فقہ کہا جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ وہ کلام اور وہ فرامین جو انسان کی زندگی کے ظاہر سے متعلق ہیں اور ظاہر سے متعلق بحث کی جاتی ہے، تو اس کو مرتب کرنے کے لیے باقاعدہ ایک فن ایجاد کیا گیا، جس طرح کے فقہا کی صورت میں ہے یا محدثین کی صورت میں ہے، وہ روایات اور وہ ارشادات اور جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ افعال و اقوال جو انسان کی ظاہر صورت سے متعلق ہے، باقاعدہ محدثین نے اس کو سند کے طور پر روایت کیا کہ یہ بات اگر انسان کی وضو کے بارے میں مومن کے آ رہی ہے یا غسل کے بارے میں آ رہی ہے یا اس کے لباس اور جاہ نماز کی تطہیر کے حوالے سے آ رہی ہے یا اس کی عبادات اور ریاضات جس کا اظہار باقاعدہ فزیکل طور پر ہمیں خارج میں نظر آتا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کو باقاعدہ باضابطہ کہ یہ بات اسی طرح حضور نے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو محدثین کا ایک طبقہ ہے کہ وہ سندوں کے ذریعے اس کو محفوظ کرتا ہے کہ ہم نے فلاں اپنے شیخ سے سنا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کا یہی طریقہ بتایا، اور ہمارے شیخ نے فلاں اپنے شیخ سے سنا تھا، انہوں نے اپنے فلاں شیخ سے سنا تھا، الی آخری یہاں تک کہ انہوں نے صحابہ اکرام سے سنا، اور اس صحابی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اس چیز کو سنا ہے یا حضور کو ایسا کرتا ہوا دیکھا ہے، تو وہ قولی عمل ہے یا فعلی، قولی بات ہے یا فعلی عمل ہے۔ اسی طرح انسان کے باطنی معاملات جو اخلاق حسنہ کے ساتھ اور اخلاق حسنہ کے ساتھ متعلق ہیں، جسے حلم ہے، بردباری ہے، خشیت الہی ہے، کثرت سے اللہ رب العالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنا ہے، توبہ کی کثرت کرنا ہے، خوف و امید کی کیفیت کو پیدا کرنا ہے، اور ہما وقت اسی کے تصور اور اسی کے مراقبے میں مستغرق رہنا ہے، یہ جو باطنی چیزیں ہیں اس کو بھی محدثین نے ذکر کیا ہے، لیکن باضابطہ یہ جو دو شعبے بن جاتے ہیں، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، پہلے شعبے کی خدمت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ علماء کی جماعت متکلمین اور فقہا کہلاتی ہے، محدثین کہلاتی ہے، اور یہ باطنی عموم جس کو باقاعدہ بخاری مسلم میں آپ دیکھیں تو پورے الگ سے چیپٹر دے کر محدثین جمع کرتے ہیں، اور اس کو کتاب الرقاق کہتے ہیں، رقاق رق سے ہے، یعنی وہ باتیں جو انسان کے دل کو نرم کرتی ہے اور انسان کی روحانیت کی جو ضرورت ہے اس کی وہ تکمیل کرتی ہے، اس کو وہ جلا دیتی ہے، جس طرح کہ امانت کی اہمیت ہے، حلم ہے، بردباری ہے، ایثار ہے، سخاوت ہے، صبر ہے، شکر ہے، یہ انسان کی باطنی کیفیت ہے۔ اس شعبے پہ جن لوگوں نے کام کیا ہے ان کو حضرات صوفیہ کہا جاتا ہے، اور اس شعبے کا نام جو ہے وہ تصوف ہے۔ تصوف جو شعبہ ہے وہ کوئی خود ساختہ یا من گھڑت یا چند لوگوں کی خانہ سازی نہیں ہے، بلکہ اسلام نے جہاں پر اخلاق پر گفتگو کی ہے، اور اخلاق سے مراد آپ کی وہ خوبیاں ہیں انسان کی کہ جو اللہ رب العالمین نے باطنی طور پر اس کے اندر رکھی ہیں، جو خود بخود اس سے صادر ہو جاتی ہیں، سچ بولنے کی طرف وہ آگے بڑھ جائے، امانت کی طرف اس کے ضمیر اس کو بیدار کر دے، حیا کی طرف اس کا ضمیر اس کو بیدار کر دے، حلم و بردباری کے معاملات میں اس کا ضمیر اس کو بیدار کر دے، کسی مستحق کو دیکھے تو اس کو اپنے آپ پر ترجیح دے، تو یہ جو معاملات ہیں یہ اخلاق حسنہ میں سے ہیں۔ تو اخلاق حسنہ جس کو ہم کہتے ہیں جو انسان کے باطن کے اندر موجود ہے، تو تصوف کس فن کا نام ہے؟ تصوف اصل میں علم الاخلاق کا نام ہے، کہ علم الاخلاق یعنی یہ چیزیں جو انسان کے اندر موجود ہیں تو اس کے لیے ایسے اصول، ایسے ضابطے، ایسے طریقے، ایسی عملی اور فکری ایکسرسائز اصولی طور پر تیار کی جائے کہ یہ خوبیاں جو انسان کے باطن میں چھپی ہوئی ہے اس اصول، اس سبجیکٹ اور اس استاد سے جڑ کر یہ کھل کے سامنے آ جائیں۔ تو جو وہ اصول بیان کیے جاتے ہیں اس کو تصوف کہتے ہیں، اور اس اسی استاد کو مرشد اور صوفی کہا جاتا ہے، اور جس چیز کو ظاہر کرنا ہوتا ہے وہ علم الاخلاق ہے، اور اسی کو تصوف کہا جاتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی دیکھیے، تصوف کو سمجھنے کے لیے، اب ظاہر سی بات ہے علم الاخلاق قرآن کا شعبہ ہے، کیونکہ قرآن نے چار شعبہ جات پر گفتگو کی ہے، عقائد پر، احکام و اعمال پر، معاشرت و تہذیب پر، اور اخلاق و آداب پر. جس طرح کہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اخلاق جو ہیں وہ خوبیاں ہیں جو انسان کے اندر چاہے مومن ہو یا کافر ہو اس کے اندر رکھی گئی ہے، جیسے سچ بولنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا، امانت داری، ایثار، قربانی، راست گوئی، دوسرے کا خیال رکھنا، حیا، توازو، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اخلاق حسنہ ہیں. اس کے مقابلے میں خیانت، جھوٹ، دغا بازی، تکبر، انا، نخوت، یہ اخلاق رذیلہ ہے. اخلاق حسنہ کا مرکز اللہ رب العالمین جل وعلا نے دل کو بنایا ہے، اور اخلاق رذیلہ جو ہے اس کا مرکز نفس ہے. اور یہ مومن ہو یا کافر ہو سب کے اندر یہ موجود ہوتی ہے. اس لیے سیدنا امام غزالی نے اس بات کو ذکر کیا کہ کسی کے گھر اگر بچہ پیدا ہو تو وہ اس فکر میں نہ لگے کہ میں اس کو بہت بڑا انجینئر بناؤں گا، بلکہ اس فکر میں لگے کہ اس کے اندر جو اخلاق حسنہ موجود ہے اس کو میں اجاگر کروں گا. اس لیے کہ اگر پیدائشی طور پر حافظہ مل جانا یہ ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے. پیدائشی طور پر اتنی کیپیسٹی اور اتنی صلاحیت اور اس کے اندر اتنا اعتماد ہونا ہر بچے کے اندر ایسا نہیں ہوتا. آپ اپنے بچوں کو دیکھیے، اگر آپ کے دو بیٹے ہیں یا چار بچے ہیں تو ایک بہت زیادہ ذہین نظر آتا ہے، ایک اس کے مقابلے بہت کم نظر آتا ہے. تو یہ تقسیم اللہ کی طرف سے. تو یہ جو چیزیں ہیں جس کی طرف ہم زیادہ امید لگاتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بنائیں گے، ہم انجینئر بنائیں گے، ہم فلاں بنائیں گے، اچھی امید ہے، لیکن یہ ثانوی امید ہے. پہلی امید جو شریعت مطہرہ جس چیز کو ذکر کرتی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم جس بات کو بتاتی ہے، حجت الاسلام سیدنا امام غزالی رحمہ اللہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں، فرمایا اس چیز کی فکر نہ کرو جو ظاہری مادی چیزیں ہیں کہ اس میں ہم اپنے بچوں کو پروان چڑھائیں گے. اگر وہ مادی دولت اللہ نے اس کو دی نہیں ہے، اس کو حافظہ ہی نہیں ملا، تو تم ڈنڈوں سے مار کر اپنی خواہش اس سے پوری کراؤ گے اور آخر میں باغی ہو کے واپسی بھی بھاگ جائے گا. تو فرمایا اس کے اندر یہ چیز تو ثانوی ہے، پہلی چیز یہ لاؤ کہ جو ہر ایک کے اندر برابر تقسیم کی گئی ہے، ہر انسان میں برابر تقسیم کی گئی ہے، چاہے مومن ہو یا کافر ہو، فاسق ہو یا متقی ہو، سب میں برابر تقسیم کی گئی ہے. یہ الگ بات ہے، صحبت خیر سے کسی میں وہ زیادہ روشن ہوئی، کسی میں روشن نہ ہو پائی، لیکن وہ صلاحیت سب کے اندر تھی. وہ کیا ہے؟ اخلاق حسن، سچ بولنے کی خوبی، امانت کی خوبی، حیا کی خوبی، سخاوت کی خوبی، ایثار کی خوبی، تواضع کی خوبی، یہ ہر ایک کے اندر ہے. تو لہذا اولاد کی تربیت میں سب سے پہلے والدین کو یہ چاہیے کہ وہ اس بات پر غور کریں کہ میں اپنے بچے کو سچ بولنے والا بناؤں، امانت دار بناؤں، دوسرے کا خیال رکھنے والا، ایثار والا بناؤں، سخاوت والا بناؤں، فیاضی کی کیفیت اس کے اندر جو موجود ہے وہ بناؤں. اور اکثر میں آپ کی خدمت میں یہ بات ذکر کرتا رہتا ہوں، اور یہ بات 100 دفعہ بھی بیان کی جائے تو وہ اپنی خوبی اور جاذبیت کو خالی نہیں رکھتی، ہر دفعہ اس کا ایک نیا ذائقہ ہوتا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان کا جو باطن سینہ ہے وہ آم کی گٹلی کی طرح ہے، کہ آم کی گٹلی کے اندر 15-20 سال کے پھل موجود ہوتے ہیں لیکن وہ خود سے ظاہر نہیں ہوتے. آپ کوئی بھی آم کی گٹلی لیجئے، جب فارمر اس کو لگاتا ہے، کسان اس کو لگاتا ہے، تو ہر گٹلی کے اندر وہ ساری صلاحیت جو آم کی وہ موجود ہوتی ہے، لیکن وہ خود سے نکھر کر نہیں آتی. اس کے لیے انتخاب اچھی زمین کا کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد تھوڑی اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو فرمایا انسان کا سینہ چاہے مومن ہو یا کافر ہو وہ اس فضائل کی گٹلی ہے، اس کے لیے ایک مرشد کی ضرورت پڑتی ہے، اچھے باپ کی ضرورت پڑتی ہے، اچھے مدرس کی ضرورت پڑتی ہے، اچھے مقتدا کی ضرورت پڑتی ہے، جو اپنی کوششوں کے ذریعے وہ جو اندر سالہ سال کا نعمت والا پھل پڑا ہوا ہے اس کو وہ اجاگر کرتا ہے. یہ تمام بحثوں کو سمجھ، یہی علم الاخلاق ہے. صوفیہ کرتے کیا ہیں؟ صوفیہ کوئی جو جس طرح کے بعض لوگوں نے یہ بکواس کرنا شروع کی، یہ تو سادھوؤں والا دھرم ہے، یہ تو سادھوؤں والی طریقے ہیں، تو انہوں نے دین کو سمجھا نہیں. میں نے کہا اگر سادھو والا دھرم ہے تو حضرت ابو ذر غفاری کو تم کیا کہو گے؟ کہ ان کو بھی سادھوؤں سے تشبیہ دو گے کہ جنہوں نے گھر چھوڑا تھا، بار چھوڑا تھا، مکانات چھوڑے تھے. صوفیہ اس چیز کی طرف جب آتے ہیں تو اس کی چند ضروریات ہوتی ہیں. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں حضرات صوفیہ پر کہ یہ کیوں گوشت نہیں کھا رہے، یہ کیوں نہیں گھی کا استعمال کر رہے ہیں، یہ کیوں چلا کشی کر رہے ہیں، 40-40 دن تک ابلا ہوا ابلی ہوئی دال کھا رہے ہیں، اس پر تلکا بھی نہیں لگا ہوا ہے، کمزور اور نحیف ہو جاتے ہیں. تو ہم نے کہا دیکھو، تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر ابھی غور نہیں کیا. یہ صفا کے طلباء کو 3-3 دن تک بھوکا آخر کیوں رکھا گیا تھا؟ اس کی وجہ کبھی تم نے محدثین کی شروعات میں پڑھنے کی کوشش کی؟ کیا کوئی صحابہ کرام سرکار تین دن کے بعد نکلتے ہیں اور ان کو لے جاتے ہیں کسی کے گھر اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں، تو پہلے دن کیوں نہیں لے جاتے؟ کہ پہلے دن کوئی صحابی دروازہ بند کر دے گا، پہلے دن یہ چیز نہیں آئے گی. دراصل بات یہ ہے کہ کچھ انسان کے روح کی ضرورت ہے اور کچھ جسم کی ضرورت ہے. آپ خود اندازہ لگائیے، جس وقت آپ روزے سے ہوتے ہیں اور روزے کی لذت جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں 22-23 روزے کے بعد شروع ہوتی ہے. آپ خود محسوس کریں، پہلے کے 10 روزوں میں کوئی مزہ نہیں ہوتا، 15 میں بھی کوئی مزہ نہیں ہوتا. آپ دوسرے عشرے کے بعد اپنے اندر ایک روحانیت محسوس کرتے ہیں. آپ کو تلاوت کی لذت پورے سال میں وہ نہیں آتی. آپ کو اللہ کی عبادت کی لذت، نماز عصر کی لذت جو اختتام کی طرف ہوتی ہے، مغرب کی لذت، آپ کی پیاس آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے. اور آپ نے ذکر الہی اور رب کریم کی جانب سے آپ کی روح جس چیز کی طالب ہے، جو گناہوں کی گند سے اور جسم کی خرابی کی وجہ سے بوجھ والی ہو گئی تھی، بھاری ہو گئی تھی، اس کو جب آپ نے نفس کو خالی چھوڑا اور اس کو بھوک سے آپ نے تھوڑی دیر مارا، تو جب نفس کمزور ہوا تو روح کو جلا ملی. تو جب روح کو جلا ملی تو پھر آپ کو وہ چیزیں پسند آنے لگ گئی کہ جو روح کو پسند تھی. لیکن جب آپ ہمیشہ پیٹ بھرتے رہے تو پھر آپ کو وہ چیز اچھی لگنے لگی جو نفس کو اچھی لگتی ہے. تو حضرات صوفیہ کرام، کیونکہ روح کا تعلق رب کے عرش کے ساتھ ہے، اس لیے کثرت سے روزہ رکھنا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ہے. سرکار نے تو سوم وصال تک رکھے، اور سوم وصال وہ ہیں کہ جس میں نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے افطاری کی ہے اور جس میں نہ سحری کی ہے. علماء لکھتے ہیں 9 دن گزر گئے ہیں اور 11 دن گزر گئے ہیں اور آپ نے سوم وصال رکھا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب آگے بڑھے، جب انہوں نے رکھنا شروع کیا تو چہرے زرد پڑ گئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے اور دیگر اپنے صحابہ سے پوچھا کہ تمہارے چہرے زرد کیوں پڑ گئے؟ کہ لگے یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نہ افطاری فرماتے ہیں اور نہ آپ سحری فرماتے ہیں، الا طول وہ روزہ چل رہا ہوتا دوام کے ساتھ، رات کو بھی کچھ نہ کھانا پینا، دن میں بھی نہ کچھ نہ کھانا پینا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسکرا کر کہ تم کیا سمجھتے ہو میں کھاتا پیتا نہیں؟ کیا صرف جسم کی غذا ہی سب کچھ ہوتی ہے؟ یہاں پر یہ اشارہ ہے کہ روٹی ہی سب کچھ ہوتی ہے، کہ اگر اس کو چھوڑ دیا تو مر جاؤں اور انسان ختم ہو جائے. تو سرکار نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں کون ہے جو میری طرح ہے؟ تم ایک دن روزہ رکھو کرو، یہ اچھا ہے تمہارے لیے، ایک دن رکھو، ایک دن افطاری کرو، ایک دن رکھو، ایک دن. یہ سوم داؤد ہے، ایک دن روزہ، ایک دن روزہ نہیں رکھو، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن نہیں رکھو. فرمایا تم میری طرح اگر کرو گے تو میری روح کی جیسی رفتار ہے ویسے اس کے تقاضے ہیں. تو میں ایک دن میں نے سحری کی ہے، اس کے بعد یہ 11واں دن چل رہا ہے، نہ سحری نہ افطاری ہے، نہ رات کو پانی کا گھونٹ ہے نہ دن کے اندر پانی کا گھونٹ ہے، اور تپتا ہوا وہ عرب کا ماحول ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر فرما یہ نہ کرو، تمہاری روح کی جتنی کیپیسٹی و استطاعت ہے تم اس پر رکھو. میری طرف آؤ گے تو جس کا میں حکم دوں نا تو وہ کرنا، میرے ہر عمل کو فالو نہ کرنا. کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، میں نے کہا حضور کی ہر حدیث کو بھی فالو نہیں کیا جاتا اور نہ حضور کے ہر عمل کو فالو کیا جاتا ہے، کیونکہ سرکار نے تو 11 نکاح بھی فرمائے تھے، تو کیا دوسرا 11 نکاح بھی کرے گا؟ تو اس میں وہ چیزیں جس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل، وہ فقہا اس میں بتائیں گے ہمیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میری روح کے تقاضے، مراد یہ ہے، امام رازی نے لکھا فرما ایکم مثلی، کون ہے تم میں میرے جیسا؟ اور ایک جملہ مسلم شریف بخاری میں یہ ہے کہ لستو کا حیتکم، میری حیت، میرا جسہ تم جیسا نہیں ہے، میرا جسہ تم جیسا نہیں ہے. اور اسی کو ہم قصیدہ بردہ میں پڑھتے ہیں جو امام بصری نے اس بات کو لکھا ہے کہ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. سبحان اللہ، معنی کیا اس کا بنا؟ امام بصری نے پوری احادیث اور عظمت مصطفیٰ کو اس شعر میں جمع کیا. فرما منزہ عن شریک فی محاسنہ، منزہ، پاک ہے، بری ہے، پاک ہے آپ کی ذات، اللہ نے آپ کی ذات کو پاک بنایا. کس چیز سے؟ انش منزہ عن شریک فی محاسنہ، اللہ نے جو آپ کو حسن و جمال عطا فرمایا ہے اور اللہ نے جو آپ کو کمالات عطا فرمائے ہیں، یہ دوسرے میں بڑھ جائے اس سے اللہ نے آپ کو پاک کیا ہے. اس لیے عشاق اس کو کہتے ہیں، ایک ربط، ایک ہے توحید میں شرک، اسی طرح ایک ہے رسالت میں شرک. توحید میں شرک یہ ہے کہ کوئی کسی کو رب کی طرح کہے، اور رسالت میں شرک یہ ہے کہ کوئی کسی کو مصطفیٰ کی طرح کہے. تو لوگ توحید فی شرک کی تو بات بڑی کرتے ہیں لیکن رسالت فی شرک کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس حدیث پاک نے بتا دیا کہ ایک شرک رسالت کا بھی ہے، اور جس طرح توحید کے اندر شرک کرنا یہ حرام ہے، اسی طرح رسالت میں شریک کرنا یہ بھی حرام ہے. جس طرح توحید میں شرک گناہ ہے، اسی طرح رسالت میں بھی شرک گناہ ہے. اور حضور نے بتا دیا کہ لستو کا حیتکم، تم میں کوئی نہیں ہے ابو بکر عمر عثمان علی سن لو جو میرے جسے کی طرح ہو. اور اس بات کو حضرت امام بوسری نے کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ منزہ ان شریک فی محاسنہ، کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ آپ کا حسن اور کمال کسی اور میں بڑھ جائے اس سے آپ کی ذات بری ہے، بٹ ہی نہیں سکتا. منزہ ان شریک، آپ کو اللہ نے کسی غیر کی شراکت آپ سے ہو جائے، کوئی دوسرا آپ جیسا ہو جائے کمالات میں، منزہ اللہ نے اس سے پاک کیا ہے آپ کو. آگے کا جملہ سنیے، فرما فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، جس جوہر سے آپ کو بنایا ہے وہ جوہر ایسا ہے وہ تقسیم ہو ہی نہیں سکتا، اس سے اگر کوئی بنا ہے تو جناب مصطفیٰ ہی بنے. اس کو ذکر کیا امام بصری رحمہ اللہ نے کہ منزہ، یہ عاشق اور ولی بننے والا شعر ہے، منزہ شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. حضور کی روح مبارکہ کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن جسم مبارک جو ہے بشری، ہم اہل سنت سی العقیدہ الحمدللہ اکابر کے اس طریق پر، امت کے اسلاف کے اس طریق پر یہ بات کو ذکر کرتے ہیں کہ حضور کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے، حضور کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے. لیکن اللہ رب العالیٰ، ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم. لوگ کہتے ہیں قرآن نے نہیں کہا کہ رسول تم جیسے ہیں، میں نے کہا ہاں قرآن نے یہ ضرور کہا کہ رسول تم جیسے ہیں، بس یہ رسالت ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم رسول جیسے ہو. یہ فرق ضروری ہے، یہ فرق ضروری ہے. یہ ضرور کہا کہ رسول تم جیسے ہیں، یہ نہیں کہا کہ تم رسول جیسے ہو. کیا مطلب؟ رسول تم جیسے ہیں یعنی وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد، فرما میں تم جیسا ہوں. اور یہاں پر بھی قرآن نے کہا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم جیسا ہوں. یہ جو قرآن کہتا کہ رسول تم جیسے ہیں، یہ بالکل حق ہے. جو اگر یہ کہے کہ رسول تم جیسے، اس بات کو جو تسلیم نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں، لیکن جو یہ کہے گا کہ میں رسول جیسا ہوں وہ بھی مسلمان نہیں. یہ فرق ضروری ہے جو قرآن مجید فرقان ہے، یعنی رسول تم جیسے ہیں. اس سے صرف یہ پتہ آپ کو دیا جا رہا ہے کہ یہ جن سے بشر میں سے ہے خدا نہیں. رسول تم جیسے صرف ایک چیز میں ہے کہ وہ خدا نہیں، کہ وہ خدا نہیں ہے. اگر وہ تم جیسے ہیں اور تم بھی ان جیسے ہوئے تو ان کے پسینے میں خوشبو ہے، تمہاری بدبو کیوں؟ تمہارا کسیب سایہ ہے، ان کا کیوں نہیں؟ ان کے لعاب دہن کے اندر خوشبو ہے، تمہاری کیوں نہیں؟ ان کا پسینہ مبارک اگر دلہن کے جسم پر لگا دیا جائے، صحیح حدیثیں ہیں، تو پوری بارات کے پورا محلہ معطر ہو جاتا ہے، تمہارے کیوں نہیں؟ ان کے جسم مبارک سے گرنے والا وضو کا غسالہ وہ ایسا ہے کہ اگر کوڑی کے جسم پر پڑ جائے تو اس کو شفا مل جاتی ہے. مصنف میں موجود ہے، سرکار دو عالم وضو فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خادمہ نے جب پانی پیش کیا وضو کے لیے تو اتنے ادب سے پیش کیا، اتنا سنوار کر پیش کیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کا ادب اور نیاز مندی پسند آئی. اٹھتے وقت اس نے کہا حضور میں نے اہتمام تو صحیح کیا نا، تو سرکار خواتین کی طرف دیکھتے تو نہیں ہیں، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مڑتے وقت یہ جو انگلیوں سے اور پوروں سے جو پانی ٹپک رہا تھا وہ اس طرح کر کے اس کے منہ پر چھڑک دیے، اور چھڑک کر یہ داتا آگے روانہ ہوا. مصنف موجود ہیں، ان کی عمر 120 سال تھی خاتون کی، پورے بال دودھ کی طرح سفید تھے لیکن چہرے سے جوانی کے اثار نہیں گئے جہاں پر وہ پانی کے قطرے لگے تھے. تو میں پوچھتا ہوں یہ کیوں ہے؟ اسی کو امام بصری نے ذکر کیا، اور امام ماجد ماتوریدی رحمہ اللہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ حضور کی بشریت کے لیے جو جوہر ہے، جو مٹیریل ہے، جو مادہ تخلیق حضور کا ہے، وہ حضور ہی کا ہے. بشر ہیں لیکن عام بشروں کو اور مٹیوں سے بنایا گیا ہے، عام بشروں کا جوہر تخلیق اور ہے، بشر ہیں لیکن ان کا جوہر تخلیق اور ہے. اور اسی کو حضرت امام بصری نے فرمایا کہ منزہ ان شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمی، کہ آپ کے حسن و کمال میں کوئی شریک ہو جائے، خدا نے اس عیب سے آپ کو پاک فرمایا ہے، اور آپ کا جوہر حسن جو ہے وہ کسی میں بڑھ جائے یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو جوہر بنایا گیا تھا اس سے صرف ایک ہی ذات بنی ہے، وہ گنبد خضرا کے مکی جناب خاتم النبیین ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور کی مثل نہیں ہو سکتی، حضور کی نظیر نہیں ہو سکتی. اب آپ دیکھیں اللہ اور بندے کے فرق کے ساتھ، اس فرق کے ساتھ اس بات کو سنیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا خالق و مالک ہے، بلا تشبیہ عرض کر دوں، جس طرح اس کی الوہیت کے کمالات میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح وہ خالق ہے جناب مصطفیٰ کا، مالک ہے جناب مصطفیٰ کا. اپنے بندوں کے دائرے کے اندر اس نے اپنے محبوب کو یہ وصف عطا فرمایا اور ایسا با کمال بنایا، اور اپنی الوہیت اور اپنی ربوبیت کا ایسا مظہر اور چراغ بنایا کہ جس طرح حق اور اصل ہونے میں اس کا کوئی ثانی نہیں، اسی طرح اس کی ذات کی مثال ہونے میں مصطفیٰ کا بھی کوئی ثانی نہیں. میں بڑا حیران ہوں کہ حضور کی تعریف میں لوگوں کو شرک لگتا ہے، وہ بدبو موجود ہے ابھی تک، اس کی تنقیح کی ضرورت ہے، اس کے لیے کسی مرشد کی ضرورت ہے، کسی قلند اور عاشق کی ضرورت ہے کہ جو اس کے دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقبال نے کتنی پیاری بات کی تھی، جو تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. تو اب آپ دیکھیے یہ روحانی معاملات جو میں روزے کے عرض کر رہا تھا اور اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، فرمایا کہ لستو کہیتکم، میں تمہارے مثل نہیں ہوں. اب جو روح کے جو تقاضے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ روح الامین، سب سے بڑی طاقتور روح جو ہے وہ حضرت جبریل امین کی ہے، جو پلک جھپکنے کے اندر زمین سے آسمان کی سیر کرتی ہے. پاک نے اس بات کو لکھا، صوفیہ اس بات کو لکھتے ہیں، اور صوفیہ میں لکھنے والے بھی ایک عظیم محدث شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، جن کو حدیث کی دنیا میں بھی اور ان کو فقہ کی دنیا میں بھی اور ان کو تصوف کی دنیا میں بھی امام مانا گیا ہے، غیر متنازع شخصیت. غیر مقلدین اپنی کتاب، ابراہیم سیالکوٹی نے کتاب لکھی ہے تاریخ اہل حدیث، جو غیر مقلد علماء کے بڑے بزرگ علماء میں شمار ہوتا ہے ان کا، انہوں نے لکھا اس بات کو تاریخ اہل حدیث کے اندر، فرما بر صغیر کے اندر جب اکبر گلی گلی کوچے کوچوں سے قرآن و سنت کو ختم کر رہا تھا تو اس وقت دو شخص کھڑے ہوئے، اور اتفاق دیکھیے دونوں پیر بھائی تھے، دونوں حضرت خواجہ باقی باللہ کے خلیفہ تھے، ایک کا نام شیخ سید احمد سرہندی تھا اور ایک کا نام حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی تھا. یہ دونوں پیر بھائی ہیں اور حضرت خواجہ باقی باللہ کے خلیفہ ہیں. ایک نے اپنے مریدوں کے ساتھ گلی کوچوں میں نکل کر اکبر کو للکارا، اور ایک نے گھر گھر جا کر حضور کی سنت کو بچایا. تو حضرت مجدد پاک کے بارے میں اور حضرت شیخ محقق کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح جسم کے اعضا ہیں، اس طرح روح کے بھی اعضا ہیں. جس طرح جسم اپنے اعضا اور پارٹس آف باڈی جس کو آپ کہتے ہیں وہ رکھتا ہے، اس طرح روح کے بھی جو جسم ہے اس کے بھی اعضا ہیں. اور آپ اپنے جسم کو دیکھیے، اس میں ایک ہی روح ہے جو آپ کے سر کے بال کو بھی ہلاتی ہے اور پاؤں کے ناخن کو بھی چلاتی ہے، ایک ہی روح ہے. وہ روح جب تک آپ کے جسم میں قید رہتی ہے نا، تو اس کا جسم اتنا سے رہتا ہے، 5 فٹ کا، 6.5 فٹ کا، 6 فٹ کا، 4 فٹ کا، 4.5 فٹ کا. وہ جب آپ کے جسم میں محفوظ رہے اور اللہ کے ذکر سے غافل رہے، اس کو اس کی غذا نہ ملے، تو وہ صرف 4 فٹ کے جسم کو چلاتی ہے، یہ 5 فٹ کے ذکر کو. جب اس کو اس کی غذا ملتی ہے تو پھر وہ دراز ہوتی ہے. شیخ محقق کہتے ہیں جب وہ دراز ہوتی ہے تو گرد و نواح کی چیزیں اس کے اعضا بن جاتے ہیں، یعنی اس کا جسم یہاں ہوتا ہے، لیکن جب روح جوان ہوتی ہے، روح کو ذکر الہی سے ترقی ملتی ہے، تو یہ دیوار اس کے لیے اس کے ہاتھ کی طرح ہو جاتی ہے. اور یہ دیوار، کیونکہ دیکھیں نا، یہ پورا جسم جو ہمارا ہاتھ ہے اس کو روح چلا رہی ہے، اور روح نکل گئی تو یہ جسم نہیں چلے گا. جس طرح ایک روح جو ہمارے اندر ہے وہ اس دونوں ہاتھوں کو چلا رہی ہے، جب اس روح کو اس کی اصل غذا ملتی ہے تو کائنات کی ہر چیز، جیسی روح طاقتور ہوگی ویسے اس کا جسم بڑھے گا، تو قریب کی دیوار اس کے لیے ایسے ہاتھ کی طرح ہو جاتی ہے، یہ دیوار اس کے لیے ہاتھ کی طرح ہو جاتی ہے. اس طرح ولی کا ادھر سے ادھر ہونا، ادھر سے ادھر ہونا، وہ ایسے جیسے پاؤں رکھ کر اس صف میں چلا جانا، پاؤں رکھ کر اس صف میں آ جانا. اب یہاں پر شیخ محقق نے عشرت اللمعات کے اندر اس بات کو لکھا ہے اور بڑا قاعدے کا قانون پیش کیا ہے. فرمایا یہ کیسے ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا گیا تھا، سورہ یوسف میں ہے، بھائیوں نے کنویں میں پھینکا حضرت یوسف کو، تو اللہ نے جبریل کو حکم دیا فوراً پہنچو اور میرے یوسف کو روکو. حضرت جبریل رہتے کہاں ہیں؟ سدرا پر. سدرا کہاں ہے؟ کروڑوں اربوں سال کا سفر ہے. فرمایا جبریل وہاں سے چلے، حضرت یوسف ابھی منڈھیر سے نیچے ہوئے تھے کہ حضرت جبریل نے آ کر ان کو روک لیا. شیخ محقق نے اس مسئلے کو اٹھایا، یہ جو دل والے لوگ ہوتا نا، یہ سوال وہی اٹھاتے ہیں کہ جس کے دل پر چربی چڑھی ہو، دماغ موٹی ہو چکی ہو کسی کے لیے بدزنی رکھ رکھ کے، یہ نقطے ان کے ذہن میں کبھی آتے بھی نہیں ہیں. حضرت شیخ محقق فرماتے آخر وجہ کیا ہے کہ جبریل وہاں سے چلے اور اتنا لمبا سفر طے کر کے اتنی جلدی پہنچ گئے اور روک لیا. فرمایا جبریل روح الامین ہے، ان کی روح اتنی بڑی ہے کہ یہ ساری دنیا مثل ان کے روح کے اعضا کے ہیں. تو فرمایا جبریل کرسی سے اتر کر چلے نہیں ہیں، وہ وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، بس یوں سمجھو جیسے ان کے گلے میں موتی کا ہار تھا اور ایک موتی ٹوٹی اور انہوں نے پکڑ لیا. اب شیخ محقق آگے چل کر کلام کرتے ہیں، فرمایا یہ تو امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جناب سید علیہ السلام کی روح کی ترقی جبریل کی روح کی ترقی سے کروڑہا درجہ اوپر ہے. فرما اب غور کرو کہ حضور نے چاند کو دو ٹکڑے کیسے کیا تھا. یہ شیخ محقق لکھتے ہیں، یہ میری بات نہیں، شیخ محقق کی بات ہے. میں کہتا ہوں فرقہ واریت ختم کرو، مسئلہ حاضر ناظر کے بارے میں تم بات کرتے ہو. آؤ دیکھو یہاں پر سارے مسئلے ہمارے علماء نے پہلے لکھ کر حل کر دیے ہیں. اللہ اکبر، بس دل روشن ہونا چاہیے. فرما غور کیا تم نے کہ جبلی ابی قبیس کی اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر مصطفیٰ کریم نے، بلا تشبیہ میری انگلی سے لائق نہیں، میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو، کہ سرکار نے اپنے انگوشت مبارک اٹھا کر صرف ایک اشارہ زمین سے کھڑے ہو کر کیا تھا تو وہاں پر آسمان پر چاند دو ٹکڑے ہوا. فرما وہ کیسے ہوا؟ فرما جبریل کا جیسا جسم ہے، جیسی اس کی روح ہے، ویسے اس کے لیے اعضا ہیں. حضور کی روح اس سے زیادہ دراز ہے تو اس کے حضور کے لیے یہ دونوں طبق حضور کے اعضا بنا دیے گئے، اور آپ نے چاند کو دو ٹکڑے کرنے کے لیے چاند پر اڑ کے جا کر ضرب نہیں لگائی، وہ ایسے تھا کہ جیسے چاند آپ کی ناخون ہے اور آپ نے اپنے ناخون سے دوسرے ناخون کو جدا کر لیا. اب یہ حضور وہاں سے سن لیتے ہیں، حضور تو اتنے دور ہیں. میں نے کہا دل تمہارا گندا ہے، ایمان اترا نہیں ہے، ایمان اترا نہیں ہے، حضور اتنے دور سے سن لیتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے. میں نے کہا جو جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو کر اللہ جس کے آسمان کے آخری حصے پر چاند کو دو ٹکڑے کروا سکتا ہے، تو تم یہاں سے چار گھنٹے کی مسافت کی بات کرتے ہو؟ یہ عالم امر ہے ملا جی، یہ عالم امر ہے، عالم اجسام کی مثالیں یہاں نہیں چلتی. جس کی روح گندی ہو وہ ایسی باتیں سوچ سکتا ہے، اور جس کی روحیں پاک ہوتی ہے وہ کہتا ہے نظر تو الا بلاد اللہ جمعن کا ہر دلت اللہ حکم اتصالی. جن کی روحیں ترقی کرتی ہے وہ کہتے ہیں میں خدا کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتیلی پر رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. تو اللہ رب العالمین جل وعلا حضور کے نالین کے صدقے ہماری روحوں کو بھی ہلکا کرے. یہ گناہوں کا میل جو ہماری روحوں پر چڑھ گیا ہے کہ زبان پر لذت نہیں کلمے کی، روح پریشان ہے، روح کو اس کی غذا نہیں مل رہی ہے، روح پریشان ہے. اور روح کی غذا کیا ہے؟ تقویٰ طہارت ہے، نیک صالحین کی صحبت ہے، عشق رسول ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا کا ذکر ہے، لیکن آخرت کے تصور کے ساتھ، دار البقا کے تصور کے ساتھ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب ہم مومن کا سینہ کو کھول دیتے ہیں تو اس پر ہماری جانب سے ہدایت کا نور اترتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرح صدر کب ہوتا ہے، اور کب وہ کیفیت آتی ہے کہ جب شرح صدر ہو تو پھر وہ اللہ کی طرف سے اس نور حق پر ہوتا ہے، ہدایت پاتا ہے. سرکار نے مسکرا کر فرمایا کہ جب دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو آخرت میں شمار کرے. فرمایا جب یہ کیفیت اس کے اندر آ جاتی ہے، اور یہ بہت آسان طریقہ ہے، مرنا سب نے، روزانہ ہم یہاں جنازہ پڑھتے ہیں، تو رہنا کس نے ہے، تو کیوں نہیں حقیقت کو قبول کر کے یہاں رہتے ہوئے اپنی منزل کو یاد کریں. خدا کی قسم اگر ہم اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کر کے اور کفن والوں میں شمار کر کے اگر نماز پڑھیں تو پھر دیکھیے کلمے میں لذت کتنی ہے، اور روح کو جلا کتنی ملتی ہے، اور روح کو ہلکا پن کتنا ملتا ہے. تو دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ایمان کے لیے جو ہے وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کی امید ہے، دنیا میں دل لگانے کی امید ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا حقیقی تصورات سے، اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کی کتاب آپ سب خریدیں اور اس کو پڑھیں. حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء فرمائے جس کو کوئی ولی مرشید کامل نہ ملے اور وہ ڈھونڈے کہ سب دو نمبر ہے، مجھے کوئی ولی نہیں ملتا، تو فرمایا کہ تجھے پیاس نہیں لگی ہے، پیاس لگے تو پھر تجھے کنواں ضرور مل جائے گا، لیکن اگر پھر بھی تجھے ڈھونڈنے کے باوجود کوئی نہیں ملتا تو سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں کہ پھر تو داتا گنج بخش علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب کا مطالعہ شروع کر، وہی سب سے بڑی مرشد کامل ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے، اور میرے اور آپ کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.